बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 19 जनवरी 2019, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं फैसल शहजाद सीरीज। ये सीरीज कुल 14 जिल्दों पर मुश्तमिल है और आज हम आपके लिए इसकी जिल्द नंबर 12 जासूस मुजरिम पेश कर रहे हैं। इस किताब के मुसन्निफ हैं मजहर करीम एमी और ये किताब कुल 74 सफात पर मुश्तमिल है। ये किताब आपके लिए कर्तबा ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। मजीद कुतुब के लिए आप राब्ता कर सकते हैं हमारे नंबर 03067878222 पर, या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.kartaba.org पर www.qurtaba.org। अब हम सुनेंगे किताब का पार्ट नंबर 1 जासूस मुजरिम मजहर करीम एमए। जुमला को बाद के नाशर महफूज है नाशिरान अशरफ कुरैशी, यूसुफ कुरैशी, प्रिंटर्स मोहम्मद यूनस, तौबे नदीम यूनस प्रिंटर्स, कीमत 12 रुपए। आपसे बातें प्यारे बच्चों, आपके ढेर सारे खतूत बता रहे हैं कि आपको खौफनाक हंगामा बेहद पसंद आया, पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। अब जासूस मुजरिम आपके हाथों में है। फैसल शहजाद ने इस किताब में पहले से ज्यादा कई अच्छे कारनामे दिखाए हैं। मुझे यकीन है ये किताब भी आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसके बारे में मुझे खत जरूर लिखेंगे। आइए अब इस महीने का सबसे दिलचस्प खत पढ़ते हैं। ये खत हमें बर्मा रोड सन से गुलाम नबी चाचड़ ने लिखा। वो लिखते हैं, अंकल मजहर करीम, फैसल शहजाद सीरीज मुझे बच्चों की किताबों में सबसे ज्यादा पसंद है और खास तौर पर फैसल शहजाद सीरीज में काला गुलाब तंजीम की कहानी तो बेहद शानदार है। इसकी पहली किताब गद्दार जासूस से लेकर खौफनाक हंगामा तक सभी से ही बेहद दिलचस्प और शानदार है। आप इस सिलसिले को जल्दी खत्म न करें। हाँ अलबत्ता मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, फैसल और शहजाद तो ईरान में जाके काला गुलाब की तंजीम के खात्मे में मसरूफ है, लेकिन इनकी पढ़ाई का क्या हुआ? स्कूल में तो इनकी पढ़ाई का काफी हर्ज हो रहा होगा ना? अब भी इनके अम्मी अब्बू अगर ये वापस आएंगे तो ना पढ़ने की वजह से इन्हें जरूर सजा देंगे। प्यारे गुलाम नबी चाचर, फैसल शहजाद सीरीज आपको पसंद है, शुक्रिया। आप बेफिक्र रहें, मैं अभी कहानी खत्म नहीं कर रहा। काला गुलाब बहुत बड़ी तंजीम है, इसका इतनी जल्दी खात्मा हो भी नहीं सकता। और रहा सवाल इनकी पढ़ाई का, तो प्यारे गुलाम नबी, इन्हें भी तो अपनी पढ़ाई की फिक्र है ना? चूंकि इन्हें हुकूमत ने खुद भेजा है, इसलिए स्कूल से इनका नाम कट नहीं सकता। वो वापस आकर इम्तहान जरूर देंगे और आप जानते हैं वो दोनों बेहद जहीन और होशियार हैं, इसलिए यकीनन पास हो जाएंगे। और पास होने के बाद इनके अम्मी अबू इन्हें सजा के बजाय शाबाश देंगे और मिठाई भी। अब जरा आप चुपके से बता दें कि आपको इम्तहान देने के बाद मिठाई मिलती है या सजा? बहरहाल मुझे यकीन है आपको मिठाई मिलती होगी। वास्सलाम, आपका अंकल मजहर करीम एम ए। सफर नंबर 3। काला गुलाब तंजीम के चार बड़ों ने इस शोबे की गुज़िश्ता साल ही तश्कील की थी। इसमें उन्होंने इमारतें, डैम और इस किस्म की भारी इमारतों को उड़ाने के माहिर जमा किए और इसके स्टोर में ऐसा ऐसा जदीद असलहा इकट्ठा किया। किसी भी इमारत को चंद सेकंडों में तिनकों की तरह बिखेरा जा सकता था। बटन दबाते ही ट्रांसमीटर से सिटी की आवाज निकलने लगी और फिर चंद लम्हों के बाद स्क्रीन पर एक झमाका हुआ और फिर इस पर बड़ी बड़ी मूछों वाले अधेड़ उम्र आदमी की तस्वीर उभरी। ये फनजानी था, ब्लास्टिंग डिपार्टमेंट का इंचार्ज और बजाते खुद बारूदी धमाकों से इमारतें उड़ाने का पूरे मुल्क में माहिर। यस फनजानी टेकिंग ओवर, फनजानी की आवाज उभरी। इस कार्य का बेहद करक था मुस्लिम असहानी चीफ बॉस फ्रॉम द स्टंट ओवर, मुस्लिम असहानी ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस बॉस फरमाइए, ओवर। फनजानी का लहजा दन पड़ गया। फनजानी एक कामन पड़ा है, काला गुलाब के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त अक्रम स्क्वायर की कोठी नंबर 25 में जमा है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि पूरी इमारत को इस तरह उड़ा दिया जाए कि इसके अंदर मौजूद किसी चीज या आदमी का नामो निशान बाकी न रहे, मुस्लिम असहानी ने कहा। ठीक है बॉस, हुक्म की तामील होगी, हम आधी रात को मिशन मुकम्मल कर देंगे, ओवर। फनजानी ने सर हिलाते हुए कहा। आधी रात को नहीं, अभी इसे वक्त, اوور مسلم اسفہانی نے زور دیتے ہوئے کہا، ابھی اور اسی وقت، لیکن باس اس وقت وہاں بے پناہ لوگ موجود ہوں گے، وہ تو بہت بڑا آباد علاقہ ہے اور پھر وہاں پولیس بھی گشت کرتی رہتی ہے، اس وقت تو عمارت کے حصے کو تباہ کرنے کا مکمل یقین نہیں دلایا جا سکتا، اور پھر ہو سکتا ہے ہمارے آدمی پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں، اوور فنجانی نے پریشان لہجے سے کہا، جو بھی ہو لیکن اس کام کو بہرحال کرنا ہے، یہ تنظیم کے لیے بہت اہم ہے، چاہے اس کے لیے پوری تنظیم کو کیوں نہ قربانی دینا پڑے، مسلم اصفہانی نے فیصلہ کن لہجے سے کہا، اوہ اتنا اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے باس میں بھی انتظام کرتا ہوں، مجھے یقین ہے آدھے گھنٹے میں مشن مکمل ہو جائے گا، اوور فنجانی نے کہا، میں خود آپریشن کے وقت وہاں موجود رہوں گا، اوور تاکہ اپنی آنکھوں سے سارا آپریشن خود سے ہوتے دیکھ سکوں، اسی کے بعد میری تسلی ہوگی، مسلم اصفہانی نے کہا، بہتر ہے باس میں خود ہی کام کروں گا کیونکہ یہ دوسرے لوگوں کے بس کا کام نہیں، فنجانی نے راضی ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں وہاں موجود ہوں گا، تم وہاں پہنچتے ہی اسپیشل فریکوینسی پر مجھ سے رابطہ کرنا، اوور مسلم اصفہانی نے ہدایت دیتے کہا، ٹھیک ہے باس میں زیادہ سے زیادہ اپنے آدمیوں سمیت آدھا گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ جاؤں گا، اکرم اسکوائر کوٹی نمبر 25 بتائی ہے نا آپ نے، اوور فنجانی نے دوبارہ تسلی کی، ہاں ہاں بالکل، اچھا میں خود وہاں تمہارا انتظار کروں گا، بس اس بات کا خیال رہے کہ کام کچا نہ ہو، اوور مسلم اصفہانی نے کہا، آپ بے فکر رہیں اس عمارت کو میں راک کا ڈھیر بنا دوں گا، اوور فنجانی نے کہا، اوور اینڈ آل مسلم اصفہانی نے کہا، پھر اس نے بٹن آف کر دیا، بٹن آف کر کے وہ اٹھا، ملاقات میک اپ روم میں گھس گیا، وہ اپنی اصل شکل میں وہاں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دھماکہ ہوتے ارد گرد کے تمام علاقے کو پولیس گھیرے میں لے لے گی، اور اپنی اصل شکل میں وہ آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ میک اپ روم سے باہر نکلا تو اس نے ایک انتہائی باوقار شخص کا میک اپ کر رکھا تھا، جس کے جسم پر بہترین تراش خراش کا سوٹ تھا، اس نے پولیس کے گھیرے سے نکلنے کے تمام انتظامات کر لیے، اس کی جیب میں سیکرٹ سروس اسپیشل شعبے کے سربراہ کا شناختی کارڈ موجود تھا، اسے معلوم تھا اس کارڈ کو دیکھتے ہی پولیس اس سے کچھ بھی نہ پوچھے گی اور اسے روکنے کی جرات بھی نہ کرے گی، اس طرح اس کی جیب میں موجود پاکٹ ٹرانسمیٹر کا جواز بھی نکل سکتا تھا، آپریشن روم سے باہر نکل کر اس نے اصل آواز میں مسلح محافظوں کو اسپورٹس کار لانے کا حکم دیا، اور پھر اس کے حکم کی تعمیر میں چند لمحوں کے بعد پورٹ میں جدید ماڈل کی 100 رنگ کی اسپورٹس کار پہنچ گئی، اس کار کی نمبر پلیٹ پر ایک طرف ایک سبز رنگ کا عقاب بنا تھا، یہ سیکرٹ سروس کے اسپیشل شعبے کا کوڈ تھا، اس نے اسپورٹس کار کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا، سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے کار سٹارٹ کی اور چند لمحوں کے بعد عمارت سے نکل کر خاصی تیز رفتاری سے کار سڑک پر دوڑنے لگی، اسے میک اپ میں 15-20 منٹ لگے تھے، اس لیے جلد از جلد اکرم اسکوائر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ پہلے سے وہاں پہنچ کر ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں سے نہ صرف اسے ٹارگٹ نظر آئے بلکہ وہ اپنے آدمیوں کی کارکردگی بھی دیکھ سکے، مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد اس کی کار اکرم اسکوائر میں داخل ہوئی، یہاں اس نے کوٹھیوں کے نمبر چیک کرنا شروع کیے، چند لمحوں کے بعد اس نے کوٹھی نمبر 25 کو چیک کیا، یہ سرخ رنگ کی ایک خاصی وسیع قلعہ نما کوٹھی تھی، کوٹی کو دیکھتے ہی اس نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینا شروع کیا، پھر اسے عمارت کے بالکل مقابلے کی عمارت نظر آئی، یہ کوٹھی 25 سے خاصے فاصلے پر تھی لیکن اس عمارت سے مطلوبہ عمارت آسانی سے نظر آتی تھی، یہ عمارت ابھی زیر تعمیر تھی، اس کی 3 منزلوں کا ڈھانچہ بنا تھا لیکن اس کی کھڑکیاں دروازے بھی فٹ نہیں کیے گئے تھے اور عمارت کے سامنے بجری اور دیگر تعمیراتی سامان کا ڈھیر تھا، اس وقت عمارت کا تعمیراتی کام بند تھا کیونکہ وہاں کوئی مزدور وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا آدمی، شاید کام کسی وجہ سے بند تھا، بہرحال یہ جگہ مسلم اصفہانی کے نقطہ نظر سے بہترین تھی، جیسے کار کا رخ اس عمارت کی طرف موڑا، پھر وہ کار عمارت کی پشت کی طرف لے گیا، جس نے کار عمارت کی پشت پر ایک درخت کے نیچے روک دی اور خود اتر کر عمارت کی طرف پڑ گیا، عمارت کی پچھلی طرف ایک دروازہ تھا جس میں کباڑ وغیرہ موجود نہ تھے، مسلم اصفہانی نے ادھر ادھر دیکھا اور جب کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ دیکھا تو تیزی سے عمارت میں داخل ہوا، چند لمحات کے بعد وہ عمارت کی دوسری منزل پر پہنچ گیا، اب یہاں سے کوٹی نمبر 25 کا وہ بآسانی اور اطمینان سے جائزہ لے سکتا تھا، ایک زیر تعمیر دیوار کی آڑ لے کر وہ اطمینان سے کھڑا ہوا، پھر اس نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا، اس پہ ایک فریکوینسی سیٹ کی اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا، یس نمبر 6 اوور دوسری طرف سے کہا گیا، چیف باس سپیکنگ، تم خود وہاں پہنچے؟ کور مسلم السانی نے عبرت بھرے لہجے سے پوچھا۔ یس باس، مشن کی اہمیت کے پیش نظر میں فوراً یہاں آ گیا تاکہ اچھی طرح عمارت کی نگرانی ہو سکے، کور نمبر سکس نے جواب دیا۔ اوکے، رپورٹ تو کوئی باہر تو نہیں نکلا؟ مسلم السانی نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ دونوں جب سے اندر گئے ہیں باہر نہیں آئے، اوور نمبر سکس نے جواب دیا۔ اس عمارت کی پچھلی طرف دروازہ یا کوئی خفیہ دروازہ؟ اوور مسلم اصفہانی نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ نہیں جناب، میرے آدمی عمارت کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اوور نمبر سکس نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، مسلم اصفہانی نے کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن بند کر دیا۔ پھر چند لمحات کے بعد اس نے ایک نیلے رنگ کی ویگن کو کوٹھی کے سامنے والے ترکینچے رکھتے دیکھا۔ ویگن پر بڑے بڑے حروف میں بیکری کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس ویگن کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ وہ بلاسٹنگ ڈپارٹمنٹ والے آ گئے اور وہ پوری طرح چوکنا تھا۔ ویگن کا دروازہ کھلا اور پھر اس میں سے دو آدمی باہر نکلے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ڈبے تھے جن پر بیکری کا نام چھپا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے عمارت کے گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ پھر انہوں نے عمارت کے گیٹ پر لگا کال بیل کا بٹن دبایا۔ چند لمحات کے بعد پاٹک کی زیری کھڑکی کھلی، ایک نوجوان باہر آیا۔ اس نے ان دونوں سے کوئی بات کی اور ان کے ہاتھ سے وہ ڈبے لے لیے۔ وہ نوجوان جب ڈبے لے کر پاٹک کے اندر گیا تو وہ دونوں تیزی سے مڑے اور چند لمحات میں ویگن بھی سوار ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ویگن سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ ابھی اس ویگن کو گئے چند منٹ ہوئے تھے کہ ایک سفید رنگ کی ویگن اس جگہ پر آ کر رکی۔ اس ویگن پر ٹیلیفون ڈپارٹمنٹ کا مخصوص مونوگرام موجود تھا۔ ویگن کے رکتے ہی اس کا دروازہ کھلا۔ پھر خاکی رنگ کی وردیوں میں ملبوس تین افراد ہاتھوں میں ٹیلیفون کا سامان اور تارے سنبھالے نکلے اور تیزی سے پاٹک کی طرف پڑھے۔ ایک بار پھر کال بیل بجائی گئی، وہی نوجوان باہر آیا۔ کال بیل بجانے والوں نے اس سے کوئی بات کی اور پھر ایک آدمی نے جیب سے شناختی کارڈ نکال کر نوجوان کو دکھایا۔ نوجوان نے کارڈ غور سے دیکھا، پھر کارڈ واپس کر کے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ نوجوان کی پیروی کرتے ہوئے ریلی کھڑکی سے اندر داخل ہوئے۔ مسلم آسفہانی نے غور سے سب کاروائی دیکھی لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اتنا بڑا بکھیڑا کیوں پھیلایا گیا ہے۔ اسے کچھ سوچتے ہوئے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر ایک فریکوینسی سیٹ کر کے بٹن دبا دیا۔ یس تنجانی سپیکنگ، اور چند لمحات کے بعد ہی ٹرانسمیٹر میں فنجانی کی آواز سنائی دی۔ چیف باس سپیکنگ، اور مسلم آسفہانی نے کہا۔ یس باس، ہم نے کاروائی شروع کر دی ہے، بس تھوڑی دیر میں مشن مکمل ہو جائے گا، اوور پنجانی نے جواب دیا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے تمہارے کام کی سمجھ نہیں آ رہی، مسلم اصفہانی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ باس، ہم نے بیکری کے دو ڈبے بھجوائے ہیں، ان دونوں ڈبوں میں کیک ہیں لیکن ان کیکوں کے اندر انتہائی طاقتور بم ہیں، ایسا یہ ڈبے عمارت کے اندر موجود کچن میں پہنچ جائیں گے۔ اب میرے تین آدمی ٹیلیفون ڈپارٹمنٹ کے آدمی بن کر اندر گئے ہیں، وہ بظاہر ٹیلیفون چیک کرنے کے لیے گئے ہیں، دراصل وہ ٹیلیفون کے ساتھ ایک وائرلیس بم فٹ کر دیں گے اور اسے ٹیلیفون ڈپارٹمنٹ سے پتا کروا لیا گیا ہے۔ اس عمارت میں ایک نجی ٹیلیفون ایکسچینج ہے، اس کے لنک تقریباً ہر کمرے میں ہے۔ وائرلیس رینج بم ٹیلیفون کے ساتھ منسلک ہوتے ہی اس کی تباہ کاری عمارت کے ہر کمرے تک پہنچے گی جہاں جہاں ٹیلیفون کے ریسیور ہیں۔ اس کے بعد ہم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ بم کو آن کر دیں، اور لیکن یہ بم آن ہوتے ہی فوراً نہیں پٹے گا بلکہ یہ صرف اس وقت پٹے گا جب اس عمارت میں سے کسی کو فون کیا جائے گا یا باہر سے اس عمارت میں کوئی فون آئے گا، یہاں سے کوئی ریسیور اٹھائے گا، اس طرح ہمیں یہاں سے دور نکل جانے کا موقع ملے گا، ہم پولیس کے گھیرے میں نہیں آئیں گے۔ وائرلیس رینج بم پٹتے ہی کمرے دھماکے سے اڑ جائیں گے جہاں جہاں فون موجود ہوگا، اور پھر ان کی وجہ سے کچن میں رکھے ہوئے کیکوں کے اندر کے طاقتور بم پٹ جائیں گے، اس طرح عمارت کی اینٹ سے اینٹ پٹ جائے گی، ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا جبکہ ہم اس وقت تک یہاں سے دور نکل جائیں گے، فنجانی نے پوری تفصیلات بتائیں۔ اوور مسلم اصفہانی فنجانی کی مہارت پر دل میں اش اش کر اٹھا۔ واقعی فنجانی اپنے کام کا ماہر تھا، اس کا خیال تھا شاید فنجانی کے آدمی باہر سے بم اندر پھینکیں گے اور عمارت کو تباہ کریں گے، لیکن اس طرح اول تو پوری عمارت تباہ ہونے کے امکانات کم تھے اور دوسری بات یہ کہ ارد گرد کے لوگ اور پولیس کی نظروں میں وہ آ سکتے تھے، لیکن فنجانی نے جو طریقہ اپنایا وہ اتنا ماہرانہ تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی اور پوری عمارت راک کا ڈھیر بن جاتی. ٹھیک ہے پنجانی, میں سمجھ گیا تم واقعی اپنے کام کے ماہر ہو. اس مشن کی تکمیل پر تمہیں باقاعدہ انعام دیا جائے گا. اوور. مسلم اسانی نے تعریف بھرے انداز سے کہا, تھینک یو باس. اوور. پنجانی نے جواب دیا, اس کے لہجے میں مسرت چلک رہی تھی. اوور اینڈ آل. مسلم اسانی نے کہا اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے چپ بنا لیا. اب اس کی نظریں کوٹھی کے پاٹک پر جمی تھی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پاٹک سے فنجانی کے تینوں آدمیوں کو باہر آتے دیکھا. ان کے چہروں پر کامیابی کے تاثرات نمایاں تھے. مسلم اسفہانی ان کے چہرے دیکھتے سمجھ گیا وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے. تینوں آدمی پاٹک سے نکلتے تیزی سے ویگن کی طرف بڑھے. اس میں سوار ہوتے ہی ویگن آگے بڑھ گئی. ان تینوں کے پیچھے وہ نوجوان باہر آیا جو انہیں اندر لے گیا تھا. وہ اس وقت تک پاٹک پر کھڑا رہا جب تک وہ تینوں ویگن میں سوار نہ ہوئے. ویگن آگے نہ بڑھی اور جیسے ہی ویگن آگے بڑھی نوجوان نے اطمینان سے سر ہلایا اور پھر کھڑکی واپس بند کر کے چلا گیا. زیبی کھڑکی بند ہو گئی. اب مسلم اسفہانی کے لبوں پر بم کے پھٹنے کے انتظار میں مسکراہٹ تھی. جب اسے 10 منٹ گزرے اور تج سراہنا گیا, اسے ٹرانسمیٹر جیب سے نکالا اور فنجانی کو کال کرنا چاہتا تھا, لیکن اس سے پہلے وہ ٹرانسمیٹر آن کرتا ٹرانسمیٹر میں سے سیٹی کی آواز آئی. مسلم اسفہانی نے تیزی سے اس کا بٹن دبایا. فنجانی سپیکنگ. اوور. بٹن دباتے ہی دوسری طرف سے فنجانی کی آواز آئی. چیف باس سپیکنگ. مسلم اسفہانی نے جواب دیا. باس, ہم محفوظ مقام پر پہنچ گئے. اب میں چاہتا ہوں کہ وائرلیس بم آن کر دیا جائے, لیکن میں نے اس سے پہلے یہ ضروری سمجھا آپ کو کال کر دوں تاکہ اگر عمارت کے گرد ہماری تنظیم کے افراد موجود ہوں تو انہیں وہاں سے ہٹا لیا جائے, کیونکہ اس عمارت کے تباہ ہونے سے اس کے ارد گرد کافی دور تک تباہی ہوگی. فنجانی نے کہا. اوور. ٹھیک ہے, کیا لیکن کیا تمہیں اندازہ اس عمارت کی تباہی کی زد میں کتنے فاصلے تک کی عمارتیں آئیں گی؟ مسلم اسفہانی نے پوچھا. زیادہ سے زیادہ 100 گز کے فاصلے تک موجود تمام عمارتیں تباہ ہو جائیں گی. اوور. فنجانی نے کہا. اچھا ٹھیک ہے, میں اپنے آدمیوں کو ہٹا کر تمہیں کال کرتا ہوں. مسلم اسفہانی نے جواب دیا. اس سے اندازہ کیا کہ جس عمارت میں وہ ہے وہ بھی تباہی کی زد میں آتی تھی, اس لیے اس نے فنجانی کی عقل مندی کی داد دی کہ وائرلیس رینج بم آن کرنے سے پہلے اسے مطلع کیا گیا. اسے تیزی سے نمبر 6 کی فریکوینسی سیٹ کی, پھر بٹن دبایا. یس نمبر 6 اسپیکنگ. اوور. دوسری طرف سے نمبر 6 کی آواز سنائی تھی. نمبر 6 بلاسٹنگ ڈپارٹمنٹ نے اپنا کام کر دیا, تم ایسا کرو اپنے آدمیوں کو لے کر اس عمارت سے دور ہٹ جاؤ, کم سے کم 200 گز کے فاصلے پر, ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اوور. مسلم اسفہانی نے تیز لہجے سے کہا. بہتر جناب, ابھی کال کر کے انہیں ہدایت دیتا ہوں. اوور. نمبر 6 نے کہا. اور سنو, عمارت کی تباہی کے بعد تم نے مجھے مکمل رپورٹ ہیڈ کوارٹر میں دینی ہے, اس عمارت کے اندر کوئی آدمی زندہ بچا یا نہیں. اوور. مسلم اسفہانی نے کہا. بہتر ہے باس, ایسا ہی ہوگا. نمبر 6 نے کہا. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں تمہیں 10 منٹ دیتا ہوں, 10 منٹ کے بعد یہ عمارت تباہ ہو جائے گی. اوور. مسلم اسفہانی نے کہا. بہت بہتر ہے جناب, آپ بے فکر رہیے. اوور. نمبر 6 نے کہا. اوور اینڈ آل. مسلم اسفہانی نے بٹن دبا کے رابطہ ختم کر دیا اور پھر اس نے دوبارہ فنجانی کی فریکوینسی سیٹ کی. یس فنجانی سپیکنگ. اوور. رابطہ قائم ہوتے ہی فنجانی کی آواز ٹرانسمیٹر میں ابری. فنجانی, اب سے ٹھیک 10 منٹ کے بعد تم اپنا مشن مکمل کر سکتے ہو. مسلم اسفہانی نے کہا. بہتر ہے بہت, ایسا ہی ہوگا. فنجانی نے مطمئن لہجے سے کہا. اوور اینڈ آل. مسلم اسفہانی نے کہا, پھر ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے جیب میں ڈالا اور تیزی سے واپس مڑ گیا. وہ جلد از جلد اس عمارت سے دور نکلنا چاہتا تھا. عمارت سے باہر آ کے اس نے کار سنبھالی اور چند لمحوں کے بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی جاتی تھی. وہ وہاں سے تقریباً 500 گز دور آ گیا. پھر اسے وہاں ایک کیفے نظر آیا تو اس نے کار کیفے کے گیٹ کے سامنے روکی. وہ اتر کر کیفے کے ہال میں پہنچا. ہال تقریباً خالی تھا, اکا دکا لوگ وہاں بیٹھے تھے. مسلم اسفہانی نے گیٹ کے قریب ایک کرسی سنبھالی, اطمینان سے بیٹھ گیا. ویٹر کو اس نے چائے لانے کا کہا اور پھر اس کی نظریں گھڑی پر جم گئیں. 10 منٹ کے وقفے میں 7 منٹ گزر گئے تھے اور جب ویٹر نے اس کے سامنے چائے رکھی تو صرف 1 منٹ تھا. مسلم اسفہانی نے بڑے اطمینان سے چائے بنائی اور آہستہ آہستہ چسکیاں لینے لگا. 10 منٹ گزر گئے لیکن ابھی تک دھماکہ نہ ہوا. وہ سمجھ گیا وائرلیس رینج پمپ آن کر دیا گیا ہوگا اور اب باقی وقفہ صرف اتنا ہے کہ یا تو عمارت کے اندر سے فون کیا جائے یا باہر سے آنے والا فون ریسیو کیا جائے۔ پھر اس نے اپنی پیالے ختم کر کر میز پر رکھ دی اور اچانک ایک خوفناک کان پاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پورے ہال میں زلزلہ آ گیا۔ مسلم اسفہانی خود بھی کرسی سمیت اچھل کر فرش پر جا گرا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کیفے کی چھت ابھی اس کے سر پر آ گرے گی۔ اور پھر پیدل پیدل خوفناک دھماکے ہوئے۔ یہ دھماکے پہلے سے زیادہ شدید تھے۔ مسلم اسفہانی کے کان سن ہو گئے۔ اسے ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے اس کا پورا جسم منجمد ہو گیا، لیکن پھر دھماکوں کی باز گشت کم ہوئی تو باہر انسانوں کے شور و غل کی آوازیں آئیں۔ مسلم اسفہانی تیزی سے فرش سے اٹھا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھاگتا ہوا کیفے سے باہر آیا۔ سامنے عمارتوں میں آگ کے خوفناک شعلے بلند ہو رہے تھے، ہر طرف تباہی تباہی نظر آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ان عمارتوں پر ایٹم بم پھینک دیا ہو۔ لوگ تیزی سے ان عمارتوں کی طرف دوڑے جا رہے تھے اور پولیس کی گاڑیوں کے سائرن ان کی سیٹیوں کی مخصوص آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ سب لوگ بری طرح آواز بھاگتا تھے، لیکن مسلم اسفہانی کے چہرے پر اطمینان کی گہری مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ خوش تھا اس سے رضا کاشانی اور اس کے ساتھیوں سمیت ان پاکی شیائی جاسوسوں کا آخر کار خاتمہ کر دیا۔ ظاہر ہے اس قدر خوفناک تباہی کے بعد ان کے زندہ بچ جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اور یہی سوچتا وہ تیزی سے کار میں بیٹھا اور پھر چند لمحوں کے بعد اس کی کار ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ جلد از جلد اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ نمبر 6 کی طرف سے آخری رپورٹ حاصل کرے، تاکہ اس کی مکمل تصدیق ہو جائے۔ فیصل، شہزاد اور ڈریکولا خوابگاہ میں اپنے بستروں پر گہری نیند سوئے تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ ایک آدمی یوں اندر داخل ہوا جیسے موت اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ دروازہ کھلنے کی زوردار دھماکے نے ان تینوں کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ تینوں ایک ہی جھٹکے سے اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں نیلے رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ اس بلب کی روشنی میں انہوں نے آنے والے کو بخوبی پہچان لیا۔ یہ کوٹھی کا ملازم تھا، یہاں کا انچارج۔ اس کے چہرے پر وحشت ناچ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ فیصل اور شہزاد نے بیک وقت پوچھا۔ غضب ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ملازم نے انتہائی گلگول لہجے میں ان کے بستروں کے قریب رکتے کہا۔ ہوا کیا؟ شہزاد نے اچھل کر بستر نیچے فرش پہ کھڑے ہوتے پوچھا۔ وہ ملازم کی حالت دیکھ کے خود بھی بری طرح گھبرایا۔ پوائنٹ 1 تباہ کر دیا گیا۔ شہریار صاحب کی ہڈیاں تک فضا میں بکھر گئیں۔ ہمارا پورا گروپ ختم ہو گیا۔ رضا صاحب، رضا صاحب، ملازم رو دینے والے لہجے میں رضا کاشانی کا نام لے رہا تھا۔ اس کی ہینچکیاں بن گئیں۔ رضا کو کیا ہوا؟ شہزاد نے بڑے ہی بے چین لہجے سے پوچھا۔ وہ شدید زخمی ہیں، ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، ملازم نے روتے ہوئے کہا۔ وہ مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ پوائنٹ 1 کس نے تباہ کیا؟ کس وقت تباہ کیا؟ شہزاد نے انتہائی پریشان لہجے سے سوال کیا۔ ابھی ابھی اطلاع آئی ہے، اب سے آدھا گھنٹہ پہلے اچانک عمارت میں خوفناک دھماکہ ہوا اور عمارت اڑ گئی۔ اس خوفناک دھماکے کے فوراً بعد دو دھماکے ہوئے جو اس سے بھی زیادہ خوفناک تھے۔ پوری عمارت تنکوں کی طرح فضا میں بکھر گئی۔ ساتھ والی دو بلڈنگیں بھی تباہ ہو گئیں۔ ان عمارتوں کے قریب سے گزرنے والے تقریباً 50 افراد ملبے کے نیچے دب کر ہلاک ہوئے۔ 150 افراد شدید زخمی ہیں۔ دھماکے ہوتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ نے عمارتوں کو گھیر لیا اور پھر تیزی سے ملبہ ہٹانا شروع کر دیا۔ اس عمارت میں ہماری تنظیم کے اس وقت تقریباً 7 افراد موجود تھے، وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان میں شہریار صاحب بھی شامل تھے۔ ان کا مر شدہ سر تیسری عمارت کے لون میں پڑا ملا۔ البتہ رضا صاحب عمارت کے نیچے تہخانے میں تھے، اس لیے وہ براہ راست عزت میں نہیں آئے، لیکن تہخانوں کی چھتیں بیٹھ گئیں اور وہ شدید زخمی ہو کر ملبے کے نیچے دب گئے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے جب انہیں باہر نکالا تو اس وقت وہ زندہ تھے، لیکن ان کے جسم کی زیادہ ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ سر پر بے شمار ضربے تھیں، انہیں فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا۔ وہاں ڈاکٹرز ان کی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کوئی معجزہ انہیں بچا سکتا ہے، ورنہ ان کے بچنے کی 1% امید نہیں۔ ملازم نے اب تفصیلات بتانا شروع کی۔ ان کی حالت اب خاصی سنبھل چکی تھی اور اس کا مطلب ہے کہ کالا گلاب نے یہ دھماکہ کروایا، شہزاد نے چڑچڑی لیتے کہا۔ رضا صاحب کون سے اسپتال میں ہیں؟ اچانک فیصل نے پوچھا۔ وہ اب تک خاموش تھا۔ سول ملٹری ہاسپٹل کے مخصوص وارڈ میں انہیں پہچان لیا گیا تھا، اس لیے وزیر اعظم صاحب کو اطلاع دی گئی اور ان کی مخصوص ہدایت پر شہر کے بڑے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم انہیں بچانے کی کوشش میں مصروف ہے، ملازم نے جواب دیا۔ ہمیں اسپتال پہنچنا چاہیے، رضا صاحب کی خبر گیری کرنی چاہیے، شہزاد نے کہا اور فیصل نے اس بات پہ سر ہلایا۔ اسے بھی یہ خبر سن کر شدید صدمہ ہوا۔ اگر آپ کہیں تو میں ڈرائیور سے کار نکالنے کے لیے کہوں، ملازم نے پوچھا۔ اسے شاید فیصل اور شہزاد کی رضا سے فوری ہمدردی پر خوشی ہوئی۔ ہاں ضرور، ہم فوراً رضا صاحب کے پاس جانا چاہتے ہیں، شہزاد نے سر ہلاتے کہا، اور ملازم سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف چلا گیا۔ خدا کرے رضا صاحب بچ جائیں، فیصل نے پورے خلوص سے دعا کی۔ مجھے یقین ہے فیصل کہ رضا صاحب پر اسپتال میں بھی حملہ کیا جائے گا، کیونکہ ان کے بچ جانے کی اطلاع کالا گلاب کو ضرور مل جائے گی، اور وہ کب چاہے گا کہ اتنی بڑی عمارت اڑانے کے باوجود رضا کا شانی بچ جائے۔ شہزاد نے الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، فیصل نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، مگر وہاں کالا گلاب کا کوئی ایسا آدمی نظر آ گیا جسے ہم پہچانتے ہوں تو پھر ہم اسے اغوا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کے ذریعے ان کے ہیڈ کوارٹر کا سراغ لگایا جا سکے، شہزاد نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اب تو ظاہر ہے ہم لوگوں کو ہی کام کرنا ہے، رضا کاشانی اور اس کا گروپ تو کالے گلاب نے ختم کر دیا، فیصل نے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے جواب دیا۔ اور جب ملازم نے اندر آ کر کار تیار ہونے کی اطلاع دی تو وہ دونوں کپڑے تبدیل کر چکے تھے۔ ڈریکولا چونکہ ہر وقت ایک ہی لباس پہ رہتا تھا اس لیے اس نے کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ آؤ فیصل جلدی کرو، ہمیں فوراً اسپتال پہنچنا چاہیے، شہزاد نے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈریکولا بھی فیصل اور شہزاد کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر تک آیا۔ باہر پورٹ میں سلور گرے کلر کی خوبصورت کار موجود تھی اور ایک باوردی ڈرائیور ان کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ تینوں کار میں سوار ہوئے، ڈرائیور نے سٹیئرنگ سنبھالی۔ سول ملٹری اسپتال لے چلو، مگر جس قدر جلدی ممکن ہو سکے، شہزاد نے تیز لہجے سے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا، وہ کار اسٹارٹ کر کے سڑک کی طرف دوڑا دی۔ مسلم اصفہانی آپریشن روم میں بیٹھا بڑی ہی بے چینی سے نمبر 6 کی طرف سے رضا کاشانی اور شہریار کی موت کے بارے میں خبر سننے کا منتظر تھا۔ اسے یقین تھا کہ ان دونوں کے متعلق جو اسے اطلاع دی گئی ہے وہ صحیح ہے، تو پھر یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ پاک ایشیا کے جاسوس بھی یقیناً ختم ہو گئے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ آج کل اکٹھے کام کر رہے ہیں اور اکٹھے ہی رہتے ہوں گے۔ اسے انتظار کرتے کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا، تب کہیں جا کر 6 نمبر اسکرین پر روشن ہوا۔ اس نے بڑے ہی اشتیاق آمیز انداز سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا۔ نمبر 6 اسپیکنگ اوور، دوسری طرف سے آواز سنائی تھی، ساتھ ہی اسکرین پر نمبر 6 کی تصویر ابری۔ چیف آف اسپیکنگ اوور مسلم اصفہانی نے لہجے کو باوقار بناتے کہا، باس پوری عمارت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، ارد گرد کی 3 عمارتیں بھی تباہ ہوئی، سینکڑوں آدمی زخمی ہوئے، بے شمار ہلاک ہوئے، اصل ٹارگیٹ میں موجود سب افراد ہلاک ہو گئے، صرف رضا کاشانی زندہ سلامت حالت میں ملبے کے نیچے سے دبا ملا، لیکن اس کی حالت بہت خراب ہے، اس کے زندہ بچ جانے کے امکانات بہت کم ہیں، نمبر 6 سے رپورٹ دیتے کہا۔ شہریار کے متعلق کیا رپورٹ ہے، کیا اس کی لاش مل گئی، اوور مسلم اصفہانی نے پوچھا۔ شہریار ہلاک ہو چکا ہے، اس کے جسم کے تو ٹکڑے اڑ گئے، البتہ مرشدہ سر عمارت کی تیسری لون میں ملا ہے، اوور نمبر 6 نے جواب دیا۔ مسلم اصفہانی کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھرے، کیونکہ وہ شہریار کی ذہانت اور پھرتی سے ہمیشہ قائل تھا، اور وہ پاک ایشیا کے جاسوسوں کے متعلق کو اطلاع دو، مسلم اصفہانی نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ باس ہم انہیں پہچانتے تو نہیں، لیکن اگر وہ عمارت کے اندر تھے تو یقیناً ہلاک ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اصل عمارت میں سے صرف رضا کاشانی زندہ ملا، باقی وہاں جتنے لوگ تھے ان کے جسموں کے ٹکڑے اڑ گئے۔ رضا کاشانی بھی شاید اسی کے زندہ ہے، کیونکہ وہ تہخانے بھی موجود تھا اور تہخانے کی چھت کے ملبے کے نیچے دب گیا جہاں سے فائر بریگیڈ والوں نے اسے نکالا، نمبر 6 نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن رضا کاشانی کیوں زندہ بچ گیا، وہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، اگر وہ زندہ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے گروپ کا ایک بار پھر ہمارے گروپ کے مقابلے میں آ جائے، اوور مسلم اصفہانی نے بڑبڑاتے کہا۔ باس اس کی حالت بہت خراب ہے، میرا خیال ہے وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، لیکن شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم اسے بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے، نمبر 6 نے کہا۔ وہ اس وقت کس اسپتال میں ہے، مسلم اصفہانی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ سول ملٹری اسپتال کے مخصوص وارڈ میں، وزیر اعظم کو ان کے زخمی ہونے کی اطلاع مل گئی تھی، اس لیے انہوں نے فوری طور پر بڑے بڑے ڈاکٹرز کو اسے بچانے کا حکم دیا، نمبر 6 نے رپورٹ دیتے کہا۔ ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل مسلم اسوانی نے اچانک بات چیت ختم کرتے ٹرانسکرپٹر کا بٹن آف کیا. اس کے چہرے پر ہلکی سی تشویش کے اثر تھے. رضا کاشانی کے زندہ بچانے کی خبر نے اسے تشویش میں مبتلا کیا. اور پھر جب نمبر 6 سے یہ رپورٹ دی کہ وزیر اعظم کے حکم پر بڑے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہے تو اسے اور زیادہ تشویش ہوئی. وہ بٹن آف کر کے کچھ دیر سوچتا رہا, پھر اچانک اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رضا کاشانی کو اسپتال میں ختم کر دے. وہ کسی امکان پر خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا. جہاں اتنی بڑی عمارت تباہ ہو گئی وہاں اس کے زندہ بچ جانا اس کے لیے بہت مشکل کام تھا. اور پھر ایسی صورت میں رضا کاشانی بستر پر خاموش بے ہوش پڑا زیادہ آسانی سے ہلاک ہو جاتا. لیکن اگر وہ صحت یاب ہو کر وہاں سے نکل گیا تو پھر اسے پکڑنا تقریباً ناممکن ہو جاتا. اس کے ساتھ ہی کتاب کا یہ پارچہ ختم ہوا. کتاب کا بچہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت کریں.